أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات بجي محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے قرآن مطالعہ کی شکر گزار ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہاں جمع ہونے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور درود و سلام رسول خدا اور ان کے آل پاک پر کہ جن کے طفیل اور جن کے نائب کے طفیل ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. مہینہ شعبان کا ہے کہ جو امام زمانہ سے مربوط ہے اور ان کی ولادت باسعادت اسی مہینے واقع ہوئی. خاص کر امام زمانہ کا ذکر جو ہے وہ جس طرح کہ ہمیشہ ہماری زندگی میں رہتا ہے اس مہینے میں خاص کر اس کو احیاء ہونا چاہیے. ارادہ یہ تھا کہ اس مہینے مولانا حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا مظہر کاظمی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محفلیں منعقد ہوئیں یا ہم نے یہاں پر آنا قبول کیا وہ اسی لیے تھا کہ وہ ان کے جیسے لوگ یہاں پر آ سکیں اور اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن بہرحال کچھ مصروفیات ان کی بہت زیادہ تھیں اس طرح سے ٹکرا گئی تھیں کہ ہمیں دوبارہ یہاں پہ آنا پڑا. موضوع ہے قرآن کے اجتماعی احکام. تقریباً کنٹروورسی میں ہے اس بحث سے جو پچھلی مہینے ہوئی, یعنی ہم نے سیاسیات پہ بحث کی, عالمی نظام کے اوپر بحث کی, اور اس دفعہ ہم قرآن سے بحث کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو سیاسیات اور عالمی نظام وغیرہ جس سے جو کچھ بھی ہمارا تعلق ہے وہ اسی فکری بنیاد کے اوپر استوار ہوتا ہے. تو قرآن جو اب تک ہمارے موضوعات کے اندر ایک کمی تھی اس حساب سے بھی یہ موضوع بہت اچھا ہے. اب تک جو ہم نے مباحث کیے اس میں سے کوئی ایک بھی بحث قرآن کے خاص کر قرآن کریم کے حوالے سے نہیں تھی, تو یہ بحث پہلی بحث قرار پائے گی قرآن کریم کے حوالے سے. مقدمتاً جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلا دن معمولاً موضوع کی تشریح میں گزر جاتا ہے, یعنی پہلے دن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو بہت اچھی طرح بیان کر دیا جائے کہ اگلے دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے. تو آج بھی یہی کام انجام دیں گے, البتہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بحث کا حصہ بھی آخر میں اس میں شامل ہوگا. مقدمتاً عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے پر کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے. قرآن کریم کے بہت ساری وجوہات ہیں جو اس کی برتری کی وجوہات ہیں تمام دنیا کی تمام کتب پر اور حتیٰ کتب آسمانی کے اوپر کہ جو اب تک نازل ہوئیں. من جملہ مثلاً اس کی برتری کا ایک سبب یہ ہے کہ یہی کتاب نہ صرف یہ کہ پیغام ہے بلکہ رسول خدا کا معجزہ بھی یہی کتاب ہے. آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مشاہدہ فرمائیں تو موسیٰ کا پیغام علیحدہ تھا اور معجزہ علیحدہ تھا. حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ جب لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اجدہے میں تبدیل ہو جاتی تھی, یا جب ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو ہاتھ چمک رہا ہوتا تھا. یہ ان کا معجزہ تھا, اس کے ذریعے وہ اپنی نبوت کو ثابت کرتے تھے. اور وہ جو پیغام دیتے تھے ان کا جو میسج تھا وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا کہ وہ میسج کیا تھا. حضرت عیسیٰ میں بھی ایسے ہی تھا, ان کا معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, مجسمے میں پھونک مار دیتے تھے تو زندہ ہو جایا کرتا تھا, مریضوں کو شفا دیتے تھے, لیکن وہ ان کا معجزہ تھا اور ان کا پیغام ایک علیحدہ مسئلہ تھا. رسول گرامی کے سلسلے میں جو ان کا پیغام ہے وہی ان کا معجزہ ہے. یعنی قرآن کریم اس لحاظ سے دو اعلیٰ مقامات رکھتی ہے, ایک تو یہ کہ پیغام خدا ہے, نہ صرف پیغام ہے بلکہ کامل ترین پیغام ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول خدا کا ابدی معجزہ بھی یہی قرآن کریم ہے. تو اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, اور کوئی ایک بھی فرقہ اسلامی جو مشہور فرقہ اسلامی اس کے اندر نہیں ملے گا کہ جو اس کتاب کریم کی کتاب ہدایت یا اتھارٹی ہونے میں کوئی شبہ بھی کرے، سب نے اس کو قبول کیا. قرآن کریم کا جو فرمان خود اپنے بارے میں ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہیں. لہذا مثلا قرآن کریم اپنے لیے نور کا لفظ استعمال کرتا ہے، فرقان مبین کا لفظ استعمال کرتا ہے، کتاب مبین کا لفظ استعمال کرتا ہے، متعدد اصطلاحات جو قرآن کریم نے استعمال کی. یا مثلا قرآن کریم کہتا ہے تبیان لکل شیء، یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے. یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے، تبیان لکل شیء، یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے. تو مختلف ہمارے پاس آیات ہیں. اگر روایات کے سائے میں چلے جائیں تو حدیث ثقلین سے بڑھ کر کون سی روایت ہو سکتی ہے کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان ہیں، قرآن کریم اور عترت اہل بیت، کہ اگر ان دو کے ساتھ رہے تو تم کامیاب ہو پاؤ گے ورنہ گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. مولا کائنات کی وہ روایت کہ فرمایا کہ جب گمراہی کے اندھیرے تمہارے اوپر چھا جائیں تو تم قرآن کریم سے تمسک کرو، اس کی روشنی میں تم ہدایت حاصل کرو گے. ایک روایت خاص کر میں آپ کے سامنے لے کے آیا جو اس موضوع کے مقدمے کے طور پر بہت اچھی ہے. مولا کائنات نے فرمایا ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه. فرمایا مولا کائنات نے جو میرے خیال میں وہ جو قرآن کا ہماری زندگی میں پیٹرن بن گیا ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ روایت دیکھیے گا، فرمایا ذالک القرآن، یہ قرآن کریم ہے، فاستنطقوه، اس سے بات کرو، ولن ينطق، یہ بات نہیں کرے گا، فاستنطقوه، اس سے بات کرو، یہ بات نہیں کرے گا، ولیکن اخبرکم عن، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دیتا ہوں. یعنی یہ جو امام نے فرمایا فاستنطقوه، اگر اس کا اردو میں کوئی بالکل صحیح ترجمہ کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بات کرنے سے بڑھ کر اس سے کہو کہ بات کرے. استنطاق کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا کسی چیز کا، بات کرنے کو طلب کرنا. مولا کائنات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بات نہیں کرے گا تم سے، تمہیں اس سے بات کروانی پڑے گی، تمہیں اپنی مشکل اس سے حل کروانی پڑے گی، تمہیں خود رجوع کر کے اس کو حل کرنا پڑے گا. کہنا یہ چاہتے ہیں، یعنی مشکل کو اس کے اوپر پیش کرنا پڑے گا، اس کے بعد قرآن کریم اس مشکل کو حل جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دے گا. فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. الا ہوشیار رہو، ان منه علم ما یاتی والحدیث عن الماضی، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آئیں گی، اور اس کے اندر وہ باتیں بھی ہیں جو گزر گئی ہیں. وَالدَّوَاءُ دَائِكُمْ وَالنَّظْمِ مَا بَيْنَكُمْ، اور اس کے اندر تمہارے امراض کا علاج ہے اور اس کے اندر تمہاری زندگی کی تنظیم ہے. مولا کائنات نے قرآن کریم کو اس طرح سے بیان کیا، اس کے اندر وہ جو لفظ فَاسْتَنْتِقُوهُ والا ہے کہ اس سے طلب کرو کہ یہ کچھ کہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ریچول بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ طاقوں میں رکھا رہے، صبح کو اٹھ کے آپ تلاوت کر لیا کریں، شام کو سوتے وقت چند آیات پڑھ کے سو جایا کریں، یہ طلب نطق نہیں ہو پائے گا، اس سے یہ بات نہیں کرے گا. آپ کو اپنی مشکل پیش کرنی پڑے گی، اس کے اوپر اس کے اندر سے اپنی مشکل کا علاج نکالنا پڑے گا، یہ اتنی آسانی سے بات نہیں ہو پائے گی. بہرحال ہمارے معاشرے میں قرآن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آئے کریمہ ہے کہ رسول نے خدا نے متعال سے اس طرح فرمایا کہ اے خدا، میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا، اس قرآن کو ترک کر دیا. رسول خدا اپنی نبوی زندگی میں جو مسجد نبوی میں انہوں نے مسجد مدینہ منورہ میں انہوں نے گزاری، اس کے دوران فرماتے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، جبکہ اس زمانے میں پڑھنے والے بے تحاشا تھے. اب کا کیا عالم ہے جبکہ پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھنے والے بھی ہیں تو وہ لغت کے فرق کی وجہ سے کچھ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اتنی کوشش وہ کرتے نہیں کہ ایسی کتب کا مطالعہ کریں کہ جو قرآن کریم کی خبر ان کو دے سکے. تو اس وقت قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ بہرحال ہمارے پاس قرآن کا استفادہ تقریباً معدوم ہے، یعنی کوئی خاص استفادہ ہمارے پاس باقی نہیں رہا، اور جو استفادہ ہے بھی تو معمولاً تائید کے لیے ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم دو تین طرح سے قرآن کریم سے استفادہ کر رہے ہیں، دو تین طرح کا کام قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ایک تو رسوم کے اندر ہے، رسومات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، موت، پیدائش، اس قسم کی رسومات کے اندر قرآن کریم ہمارے پاس ہے، جس کو کسی بھی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس سے کوئی بات ہی کرنا چاہتے ہیں. درحقیقت ہم چاہتے ہیں یہ ہاتھوں ہاتھوں گھومتا رہے اور کوئی بات اس سے نہ ہو پائے. دوسرا ایک طریقہ قرآن کریم کے استعمال کا وہ ہے جو ہمارے یہاں مجلسوں، ممبروں، محافل اور کتب کے اندر ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر بھی قرآن سے حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم، بلکہ صرف قرآن کی تائید لینے پہ اکتفا کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ایک چیز ثابت کرنی ہے، مجھے دلیل تو لانی پڑے گی, تو میں دلیل کہیں سے قرآن کریم کی کوئی آیت بنا کے لے آتا ہوں, چاہے وہ اس جگہ پہ فٹ ہوتی ہو چاہے اس جگہ پہ فٹ نہ ہوتی ہو. یعنی میں پہلے سے اپنا پرسپیکٹو بنائے ہوئے ہوتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا ثابت کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے قرآن میں دیکھتا ہوں کہ اس کی چند ہزار آیات کے اندر کوئی ایک دو آیتیں ہیں جو میرے کام میں آ جائیں, اور ان آیتوں کو لے کے استعمال کر لیتا ہوں. تو میں نے قرآن سے بات نہیں کی, درحقیقت قرآن سے کہا کہ وہ میرے حق میں بات کرے. میں نے قرآن سے طلب نطق نہیں کیا, میں نے نہیں کہا کہ یہ مجھے بتائے, بلکہ میں نے اس سے کہا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کی تائید کرے. تو ہمارا کام اب تاسیس کے بجائے, یعنی کچھ بجائے کہ ہم قرآن سے حاصل کریں, ہم اس کی تائید پہ بس اکتفا کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ قرآن کا وہ فنکشن نہیں ہے کہ جو معاشرے کے اندر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں. اچھا, اگر کہیں قرآن استعمال ہو بھی رہا ہے تو ایک بدقسمتی ہمارے اوپر طاری ہو گئی, اور یہی وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اکثر علوم اسلامی کے اندر یہ مشکل ہمارے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہم نے اسلام کو فردی زندگی کے اندر اتنا محدود کر دیا کہ اس کے بعد اجتماعیات سے لگتا ہے کہ اسلام کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. آپ دیکھیے, بہت سادہ سی بات ہے, یہ بات کہہ کے نہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں, اور نہ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر رسم ہے کہ جیسے کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے فوراً یہ سوچتے ہیں یہ کس گروپ کی حمایت میں کہی اور کس کی مخالفت میں کہی. کم سے کم یہاں پر جیسے کہ ہماری اب تک آپ سے یہی درخواست رہی ہے اور اب تک آپ نے الحمدللہ اس کو صحیح قبول کیا ہے, یہاں پر کم سے کم ان تمام فکروں کو چھوڑ کے آئیے. ہم نے نہ کسی گروپ کی تائید کرنی ہے, نہ کسی کی تکفیر اور تردید کرنی ہے. جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے علوم اسلامی کو فردی زندگی کے اندر محدود کیا, اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم نے فقہ میں سے صرف ان ابواب کو اختیار کیا جو ہماری فردی زندگی سے مربوط ہیں. ہم نے فقہ میں سے نماز لیا, روزہ لیا, خمس لیا, یہ سب کام کیے, ان چیزوں کو لیا کہ جو ہماری فردی زندگی سے ہیں, لیکن امر بالمعروف نہیں انل منکر کو ٹچ نہیں کیا, ہم نے جہاد کو ٹچ نہیں کیا, ہم نے قضاوت کو ٹچ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں معاشرے سے سروکار تھا اور ہم اپنے فردی زندگی کے اندر مشغول ہیں. قرآن کریم کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہے. قرآن کریم پر اگر کوئی نظر ڈالتا بھی ہے تو اس کو اخلاقی طور پر نظر ڈالتا ہے, یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے قرآن کریم سے چند موعظۂ حسنہ حاصل کرنے ہیں بس, اس سے زیادہ قرآن کریم کا کوئی کام نہیں ہے. لہذا قرآن کریم سے یہ حاصل کر لیں گے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بات ختم, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھو, یہ ساری باتیں. لیکن معاشرے کی زندگی میں اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ معاشرے کے اندر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہم اکانومسٹ بلا لیں گے, یو ایس اے کی کسی بھی یونیورسٹی سے حل ہوا ہوا مسئلہ ہو جائے گا, وہ ہمارے سامنے پیش کر دے گا. اچھا, کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک فرد کی زندگی میں جو مسئلہ پیش آتا ہے اس کو تو ہم قرآن سے حل کر رہے ہیں, اور پورے معاشرے کی زندگی کا جب مسئلہ پیش آتا ہے تب اس کو ہم کفار سے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا, کیا قرآن کا یہی دور رہ گیا ہے؟ یعنی قرآن کا یہی رول ہے کہ وہ فقط فردی زندگیوں کے اندر مشغول رہے اور اس سے زیادہ آگے سرایت نہ کرے؟ تو ایک جو ہم نے عمدی طور پر یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا قرآن کے اجتماعی احکام, وہ خاص کر اس نظر کے ساتھ تھا کہ قرآن کو وہ جو ہم نے فردی حصار کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے اس سے باہر نکالا جائے اور اس کو اجتماعیات کے اندر لا کے دیکھا جائے کہ قرآن اجتماع کے بارے میں کیا احکام صادر کرتا ہے. البتہ فردی زندگی کے بغیر کوئی اجتماع تشکیل نہیں پا سکتا. آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم فردی زندگی پر قرآن کی تاثیر کا انکار کرنا چاہتے ہیں یا اس کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے. ابھی یہاں ایک سوال اور بھی ہے جس کو مقدماتی طور پہ حل کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ قرآن کریم کن موضوعات میں ہمارے لیے کارآمد ہے. قرآن کریم کا دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی قرآن الا فی کتاب مبین, کہ فرمایا کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں جو اس قرآن کریم کے اندر نہ ہو, اس کتاب مبین کے اندر, یعنی واضح اور آشکار کتاب کے اندر نہ ہو. اور قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے, قرآن کریم کو کس طرح سے دیکھا جائے. مثال کے طور پر ایک ٹرینڈ ہے, پہلے بھی تھا آج بھی ہے, وہ یہ کہ مغرب کے اندر, مغربی ممالک کے اندر اگر کوئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے تو ہم فوراً قرآن کریم سے کوئی نہ کوئی آیت نکال کے کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ پہلے بتا دیا تھا, یہ ایک طریقہ ہے. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کمیونسٹ فکر جب آئی معاشرے کے اندر تو کمیونزم اپنی تائید کے لیے قرآن کی آیتوں سے استشاد کرتے تھے, کہتے تھے قرآن بھی کمیونسٹ ہے, یہ دیکھو دیا ہوا ہے انہوں نے. اور بہت عجیب عجیب چیزیں, مثلا ایک بڑی مزہ کا خیز چیز یہ تھی کہ کیمونزم توحید کا مطلب قرار دیتے تھے، یعنی ایک معاشرہ بغیر طبقے کا کوئی معاشرہ۔ کیمونزم کی فکر تو آپ کو پتا ہی ہے، یعنی اس میں کلاسز تھیں، کلاس کا کولیژن تھا جس سے معاشرہ ڈیولپ ہوتا تھا۔ تو توحید کا مطلب بھی انہوں نے اس پہ قرار دیا کہ توحید کا مطلب ہے یعنی ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر دو کلاسز نہیں ہیں، ایک ہی کلاس کا آرامد ہے۔ تو حتیٰ کمیونسٹ لوگ بھی یہ کام کرتے تھے، باقی لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ مثلا مجھے اگر آپ کو آج ڈیموکریسی لینی ہے تو میں اسلام سے کوئی نہ کوئی آیتیں نکال کے لے آؤں گا جس میں ڈیموکریسی کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا فزکس کے قوانین دینا قرآن کی ذمہ داری ہے؟ کیمسٹری کے قوانین، اکنامکس، یہ تمام چیزیں دے یا نہ دے قرآن کریم؟ تو یہاں پر تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے قرآن کریم کے اندر ایسی چیزیں ہوں جو سائنس سے مربوط ہوں، ایسے اشارے بہت ملتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر، اور صحیح ہیں وہ جو اشارے بعض اوقات علماء فن نکالتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کائناتی حقیقت پر، اس یونیورسل فیکٹ کے اوپر پہلے سے اشارہ ہوا ہوا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن یہ قرآن کا میسج نہیں ہے، یہ صرف قرآن معجزے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یعنی قرآن فزکس سکھانے نہیں آیا کہ اگر فزکس کا کوئی لا بنا ہے تو میں قرآن سے نکال کے بتاؤں کہ یہ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ثابت کروں کہ ہر خشک اور تر قرآن کریم کے اندر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر قرآن میں سائنس، فزکس، اسٹرونالوجی یا کسی بھی علم کے بارے میں کوئی بھی ایویڈنس آپ کو مل جاتا ہے تو یہ میسج قرآن کریم کا نہیں ہے، یہ قرآن کا صرف ایک معجزاتی پہلو ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن معجزہ ہے، نبی کریم کا معجزہ ہے قرآن۔ اس کے معجزے ہونے کے کئی اسباب ہیں، ایک طریقہ جو اس کے معجزے ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو حقائق ہیں وہ ہمیشہ ثابت ہیں، قرآن کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، جبکہ جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلط بات نکل آتی ہے۔ اس حساب سے قرآن کے اندر بعض فزکس کی چیزیں بھی مل جائیں گی، بعض فلکیات کی چیزیں بھی مل جائیں گی، بعض ممکن ہے کیمسٹری کی بھی کوئی چیز مل جائے، بہت ساری چیزیں ایسی جو مل جاتی ہیں، ان کے اوپر متعدد کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، قدیم زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں اور جدید بھی لکھ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کا میسج نہیں ہے۔ قرآن کا میسج ہے ہدایت دینا، انسان کو ہدایت دینا، یہ قرآن کا میسج ہے۔ اس ہدایت دینے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اس قرآن کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ اس قرآن کے اندر ہوگا۔ قرآن آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کو اپنی انڈسٹری کو گروتھ دلوانی ہے تو کیا کرنا ہوگا، یہ قرآن نہیں بتائے گا، یہ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کی ذمہ داری یہ بتانا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی بن گئی تو اس میں انسانوں کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جو ہدایت سے مربوط ہے وہ قرآن بتائے گا۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ اب ہماری سوسائٹی انڈسٹریلسٹ ہو گئی ہے تو اب قرآن ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن نہیں آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کی انڈسٹریلائز ہوا ہوا ہے سوسائٹی تو پھر اب میرے دائرہ کار سے باہر ہے، چونکہ میں اس سوسائٹی کو ہدایت دوں گا جہاں پہ فارمنگ ہو رہی تھی۔ نہیں، قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے، انسانوں کی ہدایت کی بات کرتا ہے، اور وہ جو ہدایت ہے وہ ہمیشہ متوازن انسان کی طبیعت کے ساتھ باقی رہتی ہے، چاہے سوسائٹی کسی بھی رنگ کی کیوں نہ ہو، وہ اس کے بنیادی اصول ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یعنی قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت کو کس طرح تبدیل کیا جائے کہ وہ خدا کی طرف جائیں، کس قسم کے روابط انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طبیعت کے ساتھ ہوں کہ وہ اللہ کی طرف جائیں، چاہے وہ سوسائٹی کیسی ہی سوسائٹی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو دوسرے علوم کی اصول سکھائے، قوانین سکھائے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین، اور دس کیوں ایسی آیات اور روایات ہمارے پاس ہیں کہ اس میں ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب ایک بات کنفرم ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق کسی بھی طرح ہدایت بشری سے ہے، انسان کی ہدایت سے ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی موجود ہو وہ صرف اشارے کے طور پر ہے، معجزے کے طور پر ہے، وہ قرآن کریم کا اصلی میسج نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر اسی کرائٹیریا کو قبول کر لیں تو کیا ضروری ہے کہ قرآن معاشرے کے احکام بھی دے؟ قرآن معاشرے کے احکام کیوں دے؟ کیا فزکس کے قوانین ضروری ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دوسرے علوم کے قوانین ضروری نہیں ہے۔ معاشرے کے قوانین دینا کیا قرآن کی ذمہ داری ہے؟ ہم سمجھتے ہیں قرآن کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح فردی مسائل میں احکام صادر کرنا قرآن کریم کی ذمہ داری ہے کیونکہ انسان کی ہدایت سے مربوط ہے، بالکل اسی طرح اجتماعی مسائل میں بھی قرآن کو حکم دینا پڑے گا، اور یہ ہم آپ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی احکام کو بھی قرآن سے حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماع، معاشرہ انسان کی ہدایت اور اس کی گمراہی پہ براہ راست اثر رکھتا ہے. اجتماع کی معاشرے کی براہ راست تاثیر ہے انسان کی ہدایت پر اور اس کی گمراہی پر. لہذا یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ موضوع جو انسان کی ہدایت اور گمراہی کے اوپر واضح تاثیر رکھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کوئی حکم صادر نہ کرے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کبھی شاید یہ بات ہوئی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کیا سروکار. ہماری شاید پچھلی دفعہ کی ڈسکشن میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسلام کا سیاست سے کیا سروکار ہے, اسلام کیوں آئے سیاست کے اندر دخالت دے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ سیاست وہ جگہ ہے کہ جس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے انسانوں کو گمراہ کیا گیا ہے, اور قرآن اسلام جو چھوٹے چھوٹے ہدایت کی چیزوں میں ہدایت دیتا ہے اس ٹاپک کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو انسان کی گمراہی میں بہت زیادہ دخالت رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن, مثلا امام حسین علیہ السلام جب اپنی تحریک چلاتے ہیں کربلا کی تحریک, تو اس میں ایک جگہ انہوں نے چند جملات ارشاد فرمائے جو شاید دوسرے سیمینار میں اس کو ہم نے اچھی طرح ڈسکس کیا تھا. ان میں سے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تحریک اس لیے کی, لنور المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک. امام حسن اپنی تحریک کو فردیات کے دائرے سے نکال کر اجتماعیات کے دائرے میں لے کے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہم نے یہ تحریک چلائی, لنور المعالم من دینک, تاکہ اے خدا تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں, بالکل واضح کر دیں. ونظہر الاصلاح فی بلادک, اور تیرے شہروں کے اندر اصلاح کو ظاہر کر دیں. یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مثلا فرض کرو کسی تاجر کو یہ بتاؤں کہ بھائی چیزوں کا وزن کم بیچتے ہو یا نہیں کیا کرو, صحیح وزن پہ بیچا کرو, یا مثلا میں چند لوگوں سے یہ کہنے آیا ہوں کہ بھائی تم لوگ نماز نہیں پڑھتے نمازیں پڑھا کرو. نہیں, اس لیے نہیں آئے. یہ تمام کام اس لیے کیا ہے تاکہ معاشرے کو اصلاح دیں, معاشرے کے اندر ایک روح صادر کریں کہ جو اسلام کی روح ہے. یہ امام کی حکم ہے, اسی طرح قرآن بھی ہے. قرآن اس معاشرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا, لہذا قرآن کے اندر کچھ احکام آپ کو ملیں گے جو بالکل فردی احکام ہوں گے. مثلا قرآن کریم کہتا ہے اقیم الصلاۃ آتو الزکاۃ, نماز پڑھو زکات دو, فردی احکام ہے, ایک ایک فرد سے مربوط ہے, ہر ایک فرد کے اوپر واجب ہے کہ نماز پڑھے اور زکات دے. البتہ اس کی بھی معاشرے میں تاثیر ہے, اس کی بھی معاشرے کے اوپر تاثیر ہے, براہ راست تاثیر ہے, لیکن بہرحال احکام فرد کو ہیں. لیکن بعض احکام قرآن کریم دیتا ہے کہ جو بالکل معاشرے کے لیے ہیں. فرمایا لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون. فرمایا ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے, اور جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو نہ ایک ساعت پہلے آتی ہے اور نہ ایک ساعت بعد میں آتی ہے. امت سے نہیں خطاب ہے. امت کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے دے دوں. قرآن جب بھی امت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو انسانوں کے مجموعے کو خطاب کر رہا ہوتا ہے. فرد اور امت کا فرق یہی ہوتا ہے, فرد وہ انڈیویجول ہے اور اس کی کلیکٹیو پوزیشن جو ہوتی ہے, اس کا جو آپ اجتماعی رخ جو دیکھیں گے تو وہ امت سے خطاب کیا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے لکل امت اجل, یعنی ایک تو ہر فرد کی موت ہے کہ جو ہم نے لکھی ہے, ہر فرد نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور اس کے بعد ہر امت کے لیے بھی ایک موت اور زندگی ہے. لکل امت اجل. یا فرمایا وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. ہم نے کسی قریے کو, قریے کا بہت سمپل ٹرانسلیشن ہو جائے گا آبادی کی جگہ, کوئی گاؤں کوئی شہر, لیکن قریے سے مراد قرآن کریم کی وہی مجموعی حیثیت ہے انسانوں کی. فرمایا ہم نے ہر قریے کے لیے, ہم نے کسی قریے کو ہلاک نہیں کیا مگر ان کے پہلے اس کے لیے ایک مدت معین کر دی. ان تمام آیات کی ہم تشریح بعد میں کریں گے. تو قرآن کریم بھی اسی طریقے سے, اس کے دو احکام ہیں, ایک وہ احکام ہے جو وہ فرد کے لیے صادر کر رہا ہوتا ہے, ایک ایک فرد کو کال کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر, اور ایک وہ احکام ہے جو پورے معاشرے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. ہماری بحث وہ احکام ہے جو وہ معاشرے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. آج اس وفا کا جو سیمینار ہم نے رکھا ہے اس کے جو موضوع ہے وہ یہی احکام ہے جو قرآن پورے معاشرے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. ان معاشرے کے لیے جو احکام دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے جائزہ لینا ہے. اب یہ ہے کہ چند آیتیں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فرمایا ترا کل امت جاسیہ تدعا الی کتابہا. ذرا توجہ کیجئے گا کہ فرد اور امت کو جس طرح فرد کے لیے احکام صادر کرتا ہے قرآن, بالکل اسی طرح امت کے لیے احکام صادر کر رہا ہے. آپ نے وہ علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. علامہ اقبال بعض جگہ غلطی کے بعد بہت جگہ صحیح بھی ہیں, یعنی ایسے ہیں کہ ان کی شاعری پڑھنے کے قابل ہے. فرد اور امت میں ایک رابطہ ہے اور امت کی علیحدہ حیثیت بھی ہے. قرآن کریم اس کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں نے اور آپ نے صرف اپنی زندگی سنوار لی اور میں نے سوچا میری تمام ذمہ داریاں حل ہو گئیں، قرآن کریم کہتا ہے ایسا نہیں ہے، فرد تو تم ہو، تمہیں اصلاح کرنی ہے، لیکن تمہاری ایک کلیکٹیو حیثیت بھی ہے، ایک اجتماعی حیثیت بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس اجتماعی حیثیت میں بعض اوقات ایسے احکام تمہارے اوپر آ جائیں گے جو شاید تمہاری فردی حیثیت سے مختلف ہوں گے. عرض کروں گا انشاءاللہ اگلی مباحث کے اندر. فرمایا ترا کل امت جاسیا تدعا الی کتابہا، ہر امت کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی. فرد تو بلایا جائے گا، فرد کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا جو مکتوب ہوگا، جو اس کی کتاب جس میں اس کے اعمال نامے ہوں گے، وہ ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے. وہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور قیامت کے دن جب اس کو ہم اس کو اٹھائیں گے دوبارہ، تو اس کتاب کے ساتھ اٹھائیں گے جو کھلی ہوئی ہوگی. یہ تو ایک انسان کا حکم ہے، فرد کا حکم ہے. اس کے بعد ترا کل امت جاسیا تدعا الی کتابہا، ہر امت کو دیکھو گے کہ وہ علیحدہ آئے گی اور اس کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کے احکام کے علاوہ کچھ امت کے احکام بھی ہیں، اور میں اور آپ صرف فردی احکام کو مکمل کرنے کے بعد یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے تمام حیثیتوں کو اپنا پورا کر لیا. اور فرد اور امت کے اسی مسئلے کے اوپر توجہ دینا، یہ ہمارا آج کا مسئلہ ہے. صلوات بھیجی محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ آیا فرض کر لیتے ہیں قرآن کریم اجتماعی احکام صادر کر رہا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے قرآن کریم اپنے اجتماعی احکام کو؟ ہم نے قرآن کریم کے اندر اب تک بہت ساری آیتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، کہ جس میں فردی احکام کے اوپر بہت تاکید کی گئی ہے، ہر انسان سے کہا گیا ہے سوچو سمجھو. لیکن دیکھیے قرآن کریم اتنی ہی تاکید اجتماعی مسائل کے بارے میں بھی کرتا ہے. مثلاً چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قرآن کریم نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا. کیا تو قرآن کریم فرمایا آیا وہ زمین کے اندر گردش نہیں کرتے، گھومتے نہیں ہیں؟ فینظروا، بس یہ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کی عاقبت کیا رہی جو ان سے پہلے والے تھے. قرآن کریم چاہتا ہے کہ آپ دیکھیے کائنات کے اندر آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان امتوں کا حشر کیا ہوا، ان امتوں کی تقدیر کیا رہی، ان کے اوپر غور کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جو ایک امت کی حیثیت کے اندر ہیں آپ کی تقدیر کیا ہوگی. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. میں تقریباً یقین سے، اپنے طور پر مجھے تقریباً یقین ہے کہ آپ کے اندر موجود کم سے کم 70% لوگوں نے یہ آیتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی، کبھی نہیں بتائی گئیں یہ آیتیں، کیونکہ اب تک ہمیں قرآن کے بارے میں صرف وہی آیتیں بتائی گئیں جو فردی زندگی کے بارے میں، کبھی یہ نہیں بتایا گیا قرآن معاشرے کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے. قرآن اس حیثیت کے بارے کو بھی امپورٹنس دیتا ہے، کہتا ہے اگر اس کو توجہ نہیں کی تو پھر تو معاشرہ دیکھو گے. مثلا اس آیت کریمہ کو دیکھیے وہ کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی دفعہ ہم نے پہلے صدی والوں کو ہلاک کیا. ہم اشد منہم بطشن، جو ان لوگوں سے زیادہ قدرت رکھتے تھے. فنقبوا فی البلاد، اور ان کی قدرت اتنی تھی کہ ہر شہر میں گھس جاتے تھے، ہر شہر میں جا کر قبضہ کر لیا کرتے تھے. حل میں محیص، کیا ان کو کوئی فرار ملا؟ قرآن کریم کہتا ہے ان کے اوپر غور کرو، تم سے پہلے جو تھے، تم سے پہلے والی صدیوں کے اندر بہت قدرت مند تھے وہ لوگ، ہر شہر کے اوپر قبضہ کر لیا کرتے تھے، لیکن حل میں محیص، کیا ان کو کوئی فرار ملا؟ ان فی ذلک لذکرہ. قرآن کریم فرماتا ہے ان فی ذلک لذکرہ، یقیناً، تین چار دفعہ یقیناً کہنا پڑے گا، جو یہاں پہ شدت ہے تاکید کی اس کی خاطر، یقیناً اس کے اندر ذکر ہے. لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا کوئی دل ہے. لمن کان لہ قلب، جس کا قلب ہے، یعنی جس کا قلب ابھی بھی کام کر رہا ہے. وہ القى السمع، اور وہ کان دھرتا ہے. وہ ہوا شہید، اور وہ شہادت دینے والا ہے، ہوشیار ہے، آگاہ ہے، ابھی جاننا چاہتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ کم نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. قرآن کریم مسلسل تاکید کر رہا ہے کہ اس دنیا سے جو تم نے اپنے اطراف میں پھیلائی ہوئی ہے اس سے نکلو، پیچھے والوں کو دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ، ان قوموں کو ملاحظہ کرو، فرد کے اوپر بعض اوقات ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا، لیکن امت میں اس کا کردار خراب ہوتا ہے، لہذا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، اچھوں پر بھی آئے گا. اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے نا، میں اور آپ صرف اپنی زندگی سنوارے چلے جائیں، میں اور آپ اچھے عابد و زاہد بن جائیں، یہ کافی نہیں ہے. امت کی بھی ایک ذمہ داری ہے آپ کی گردن کے اوپر، اور اس امت کے مقابلے میں جواب دینا پڑے گا. قرآن کریم یعنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ممکن ہے تم بہت اچھے لوگ ہوگے، لیکن تمہارے اوپر ایک ایسا فتنہ آ سکتا ہے کہ جس کی تم ظالم بھی نہیں تھے پھر بھی آ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ان اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، کن کاموں کو ہم اجتماعی ذمہ داریاں قرار دیں؟ انسان اپنی زندگی بہت سارے کام انجام دیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، حج بھی انجام دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. کون سے کاموں کو ہم اجتماعی کام انجام دیں، اجتماعی کام کا ٹائٹل دیں گے، کون سے کام کو ہم معاشرے سے مربوط کام انجام دیں گے؟ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہر وہ کام جس کی تاثیر فرد کے دائرے سے نکل جائے، عامل کے دائرے، عامل یعنی جو کام انجام دینے والا ہے، ہر وہ کام جس کی تاثیر انجام دینے والے کے دائرے کار سے نکل کر دوسروں کے اوپر تاثیر رکھے وہ اجتماعی کام کہلائے گا. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ دو حیثیت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو آپ کا ایک فردی کام ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، فرض یہ ہے کہ علم حاصل کر رہے ہیں، البتہ دینے والا اگر اس قابل ہو، یہ آپ کا ایک کام ہے. اس کا ایک اجتماعی اثر بھی ہے، وہ یہ کہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھے کام کی سنت ڈال رہے ہیں یہاں پر، یہ ایک اجتماعی کام ہے. وہ فردی کام تھا آپ کا جو آپ اپنے لیے انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کی ایک تاثیر ہے جو معاشرے کے اوپر ہے، اس لحاظ سے ہی آپ کا یہ کام اجتماعی کام کہلائے گا. ایک آدمی کا نماز پڑھنا فردی کام ہو جائے گا، اور اگر وہ جماعت میں جا کے نماز پڑھے اجتماعی کام ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم اور اسلام کا رویہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کھینچ کے لائے لوگوں کو، فرد سے نکالے معاشرے کے اندر لے کے آئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم یہ سمجھتا ہے کہ فرد کے احکام سے زیادہ بلند کام وہ ہے جو اجتماعی کام ہے. اب رسول کرامی کی اس حدیث پہ توجہ فرمائیے گا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فلیس بمسلم، جو صبح و روز گزارے، صبح و شب گزارے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اپنے اعمال فردی کو انجام دے رہا ہے، عبادتیں انجام دے رہا ہے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی کلیکٹیو حیثیت میں کیا کام کر رہا ہے، اس کی ایک معاشرتی حیثیت ہے، اجتماعی حیثیت ہے. لہذا اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ خول بنا کے رہنا شروع کر دیں اپنی ذاتوں کے اندر، نہیں، ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. لہذا رسول گرامی نے فرمایا، دونوں فرقوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو حاکم بنایا جائے تب آپ اپنی رعیت کے ذمہ دار ہوں گے، نہیں، آپ اپنی اسی عام زندگی میں دوسرے سب کے ذمہ دار ہیں. لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا چیپٹر اسلام کے اندر ہے، جو آپ کی اجتماعی حیثیت کی طرف تاکید کرتا ہے. تو ہر وہ کام اجتماعی ہو جائے گا کہ جس کی تاثیر فرد کے دائرے سے نکل کر معاشرے کے اوپر آنا شروع ہو جائے. اچھا، اب میں بھی آتے ہوئے مصطفیٰ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری بحث ہوتی ہے اس قسم کی، وہ میرے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت سخت ہوتی ہے. معمولاً یعنی اتنی دیر کنسنٹریشن کرنا ایک ایسی موضوع پر جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، ذرا مشکل کام ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری قوم مناظراتی مباحث کے اوپر بہت کنسنٹریٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے ایک سابقہ بنا ہوا ہوتا ہے، لہذا اشارے، کنائے، طنز، مزاح سب سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر، پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. یعنی مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ مجلس سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو ان مباحث کے اندر ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ سابقہ ذہنی کم ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ان ڈسکشنز کے ساتھ ایک انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طنز اور کنائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر ایک استدلال ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتا ہے، استشہاد ہوتا ہے، اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ کام ہمارے لیے کافی سخت ہو جاتا ہے. یعنی خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر سامنے والوں کو سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جو بار بار ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم بھی یہی کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے پلیجر کا خیال رکھیں تو سیمینار کی روح مر جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اس کا کام پھر وہی ہو جائے گا کہ جو اب تک ہم سمجھتے آ رہے ہیں زیادہ پازیٹیو نہیں تھا، تو ہم مجبور ہیں ایسی بحث کو پیش کریں جو آپ کے لیے شاید نہیں ہے، شاید اس کے اندر اتنا زیادہ اسے کہتے ہیں انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے والوں نے یہی غلطی کی کہ سامعین کے ارادے کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے مباحث کو ترک کیا. آج عالم یہ پہنچ گیا ہے کہ ہم ان کو چھیڑ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ پہلے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، اب ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اب دل پہ پتھر آپ کو بھی رکھنا پڑے گا اور ہمیں بھی رکھنا پڑے گا کہ یہ باتیں کہیں، اور آپ بھی صبر و شکر کے ساتھ ان کو ذرا سنیے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کمتر معاشرے کے اندر کہی گئیں. بہرحال اپنی تقویت قلب کی خاطر، زیادہ سمجھنے کی خاطر، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن کریم کے اندر اب تک جو بات کہی گئی وہ یہ کہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت ہے، مختلف موضوعات سے بحث کرتی ہے، لیکن اس کا اصلی موضوع انسانوں کی ہدایت ہے، انسانوں کی تبدیلی ہے، انسانوں کا سفر کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی سمت انجام دیتے ہیں. اس سفر سے مربوط جو کچھ ہوگا وہ اس کتاب کے اندر ہوگا. اس کے بعد عرض کیا کہ اس کتاب کے اندر دو قسم کے احکام ہیں، کچھ فردی ہیں، کچھ جو ہیں وہ اجتماعی ہیں. کیا اجتماعی احکام ضروری تھا؟ ہم نے کہا کہ بہت ضروری تھا، کیونکہ انسان کی ہدایت اور گمراہی سے براہ راست اس کا اثر تھا. ان اجتماعی احکام کو قرآن اہمیت دیتا ہے؟ ہم نے کہا بہت اہمیت دیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے جس کے اندر دل ہے، جس کی آنکھیں، جس کے اندر سماعت ہے، وہ ان کو سنے گا، ان کے لیے تذکرہ ہے، اور مسلسل دعوت دیتا ہے پرانی قوموں کو دیکھو، پرانی امت کی تقدیروں کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، مسلسل دعوت دیتا ہے. اس کے بعد کہا کہ کون سا عمل اجتماعی ہوگا، تو عرض کیا کہ جس کی تاثیر فرد کے دائرے سے نکل کر دوسروں کو متاثر کرنا شروع کر دے وہ عمل اجتماعی کہلائے گا. اور اسلام کے اندر ہم مسلسل یہ بات دیکھتے ہیں کہ اسلام فردی اعمال سے نکال کر لوگوں کو اجتماعی اعمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے. عجیب بات یہ کہ قرآن کریم غور کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ اکیلے غور مت کرو، دو دو تین تین مل کر غور کرو. قرآن کریم عجیب اس طرح کا لائن اختیار کرتا ہے. یا مثلا رسول کریم کے سامنے بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کرنے کے لیے پہاڑوں کو انتخاب کر لیا ہے، پہاڑوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اور بیوی بچوں سے تعلقات ختم کر دیے انہوں نے. رسول کریم شدید غصے کے عالم میں اٹھے. اس طرح کے راوی کہتا ہے کہ ان کی رضا گھسیٹتی بھی چلی آ رہی تھی پیچھے، اور انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فوراً لوگوں کو بلایا اور کہا کہ روحانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، میں معاشرے کے اندر رہتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں بھی ایسے ہی رہنا ہے، تمہیں بھی یہ سب کام کرنے ہیں. اسلام اس کے اگینسٹ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی اجتماعی حیثیت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے محفوظ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم اجتماع سے مربوط جو احکام ذکر کرتا ہے ان کے لیے ایک عجیب لہن اختیار کرتا ہے، ایک رویہ اختیار کرتا ہے کہ یہ قانون ہے. کچھ باتیں تو قرآن کریم کہتا ہے انسانوں کے بارے میں قانون کے طور پر، جو چیزیں اجتماع کے بارے میں کہتا ہے ان کو بھی قانون کے طور پہ کہتا ہے. میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے میں ایک بہت سادہ سی بات کہتا ہوں. پانی کو اگر آپ گرم کریں 100 درجے تک تو اس میں ایک کام ہوگا، ابلنا شروع ہو جائے گا. ایک لا ہے، فزکس کا لا ہے، کہ جب بھی آپ اس کو حرارت دیں گے پانی کو تو وہ 100 درجے پہ ابلنا شروع ہو جائے گا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لا ہے، یہ ایک قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں استثناء نہیں ہے. وہ پانی آپ کے شہر میں ہوگا تب بھی 100 درجے پہ ابلے گا، دوسرے شہر میں ہوگا سرٹن سیم کنڈیشنز میں وہ بھی اتنے ہی درجے پہ ابلے گا، قانون ہے یہ. اور اسی سے علم بنتے ہیں. یہ جو علم بن گیا، مثلا فزکس کا علم ہے، یہ کیوں بنا؟ کیونکہ قوانین تھے جن کو کشف کرنے کے لیے یہ علم بنا ہے. میتھس بھی ایسے ہی ہے، ہمیشہ سب کو پتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، چاہے آپ یہاں ہوں، چاہے آپ برما میں ہوں، چاہے آپ کوسٹا ریکا کے اندر ہوں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ ایک لا ہے. قرآن کریم جب اجتماعی مسائل کو بیان کرتا ہے تو ان کو ان احکام کی صورت میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ قانون ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہونا ہے وہ ہر صورت میں ہوگا، تخلف نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں بہت سنی ہوں گی، سنت من قد ارسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے یہ سنت ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے ارسال کیا، اور تم کبھی ہماری سنت کے اندر تبدیلی نہیں دیکھو گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. ہرگز ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. ولا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, مسلسل ایسی آیتیں ہیں. قرآن کریم کہتا ہے یہ جو ہم اجتماعی احکام تمہیں دے رہے ہیں یہ سرٹن لاز ہیں, ان کے اندر کوئی تخلف نہیں ہو سکتا, جو قانون ہے وہ ہو کے رہے گا. مثال کے طور پر قرآن کریم اگر کسی جگہ کہتا ہے کہ ہماری ایک سیرت رہی ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم پہ عذاب کرنے لگتے ہیں تو پہلے ان کے درمیان نبی ارسال کرتے ہیں, وہ نبی ان کو ڈراتا ہے اور اس کے بعد اگر قبول نہیں کرتے تو فرض کریں ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. یہ قانون ہے, تمام معاشروں کے اندر ایسے ہی ہوگا, اس سے کوئی تخلف ممکن نہیں ہے. یا قرآن کریم فرض کیجئے رسول گرامی سے کہتا ہے کہ اے رسول اگر آپ ایک معاشرے کے اندر زندہ ہوں تو ہم عذاب نہیں کریں گے, یہ قانون ہے. قرآن کریم کہتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ گئی. اب یہ ہے کہ جو قرآن قوانین بیان کرتا ہے اس کی تین صفات ہوتی ہیں. قرآن کریم معاشرے کے بارے میں جو قوانین بیان کرتا ہے اس کی تین صفات ہم اخذ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تمام علمی ہوتے ہیں. قرآن کریم جو معاشرے کے بارے میں احکام دے رہا ہوتا ہے یہ سب کے سب علمی ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک عمومیت ہوتی ہے, تمام معاشروں کے لیے اسی طرح سے ہوتے ہیں, کوئی تبدیلی ان کے اندر واقع نہیں ہوتی. یعنی آپ اصل ایک آئے کریم ہے قرآن کریم کے اندر, قرآن کریم فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا اور تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. افحسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, آیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ کچھ نہیں آئے گا جو پہلے والوں کے اوپر آیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لہن بتا رہا ہے کہ یہ قانون ہے, یعنی چاہے 1400 سال پہلے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور جو 1400 سال کے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. پہلی بات تو ہے کہ اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے, قرآن کریم جو قانون دیتا ہے وہ سرٹن ہوتے ہیں. نمبر دو, یہ قوانین جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ قوانین جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ شاید کافی آسان سے لگے گی کہ یہ مسئلہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تو سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تو ہیں ہی. مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے, سائنس کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آیا, سائنس میں اس طریقے سے ہوا, گزشتہ 3 صدی کے اندر تقریباً یہی ہوتا آ رہا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بارش خدا بھیجتا ہے, بھیجتا ابھی بھی بھیجتا ہے, بارش خدا ہی ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے بارش خدا بھیجتا ہے, یعنی کیسے, یعنی مثال کے طور پر کسی بچے سے پوچھا جائے آج بھی تو وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہیں شاور کھول دیتا ہے بارش ہو جاتی ہے. بچوں کے ذہن میں ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے. جو قدیم زمانے کے لوگ تھے وہ آج کے بچوں سے زیادہ ہوشیار نہیں تھے, وہ اسی طرح سوچتے تھے عام لوگ. ایک دور اس وقت آیا جب سائنس وارد ہوئی, سائنس نے کہا کہ بیوقوف ہو, انسان کیا سمجھ رہا ہے یہ کہ خدا بارش بھیجتا ہے, خدا بارش نہیں بھیجتا, یہ تو بادلوں سے برستی ہے. لوگوں نے اس طرح سے سمجھا کہ اب جب کہ بارش بادلوں سے برستی ہے اس کا مطلب ہے خدا کچھ نہیں ہے, بادل سب کچھ ہے. مغربی معاشرے کے اندر اس طرح سے سوچا گیا کہ جن چیزوں کی علت ہمیں نہیں معلوم وہاں تو خدا ہے, اور جن چیزوں کی علت ہمیں پتا چل گئی اب یہ ہے, اب یہاں سے خدا نے متعال کی عقب نشینی شروع ہو گئی. کیا ہوا کہ جیسے جیسے علم پھیلتا چلا گیا خدا نے متعال کی عقب نشینی جو ہے وہ اور پیچھے آتی چلی گئی. لہذا جو معاشرہ بہت زیادہ سائنٹسٹ ہو گیا اس معاشرے کے اندر خدا کا نام ختم ہو گیا. لوگوں نے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا علمی قوانین کو. نہیں, قرآن کریم یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر قوانین ہیں تو اس کا مطلب ہے اب خدا نہیں ہے. نہیں, ان قوانین کے ساتھ ساتھ خدا ہے. وہ کس طریقے سے, بجلی کا ایک اثر ہے, حرارت کا ایک اثر ہے. مثلا آگ آپ کے سامنے لگائی جائے اس کا ایک اثر ہے کیا, کہ حرارت نکلتی ہے اس کی, آگ سے ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے, اس کی ہیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز جل جائے تو ہم کہیں گے اس کو آگ نے جلایا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آگ کو یہ تاثیر کس نے دی کہ وہ جلائے؟ یہ وہ چیز ہے جو خدا ہے. درست ہے بارش برسانے والا بادل ہے, بادل نے بارش برسا دی, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تاثیر بادل کو کس نے دی تھی؟ قرآن کریم اتفاقاً اسی بات پہ تاکید کرتا ہے سورہ واقعہ میں اور فرماتا ہے کہ یہ جو بادلوں سے بارش برستی ہے یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ قرآن چاہتا ہے کہ یہ بات سمجھو کہ قوانین ہوتے ہوئے بھی خدا ہے. یہ جو اجتماعی قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیے, ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ عمومیت رکھتی ہیں, پورے معاشروں کے اوپر ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے مستند ہیں, یعنی بظاہر ان کے علل و اسباب نظر آئیں گے لیکن یہ ہیں سب پیچھے جا کر مستند خدا متعال سے, اس کی قدرت مطلقہ کے سائے کے اندر ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے بس ہے, انسان کا ارادہ و اختیار بالکل اسی طرح باقی ہے جیسے عام قوانین کے سامنے میرے اور آپ کا ارادہ اور اختیار باقی ہے. مثال ایک قانون ہے جس کو ہم قانون جاذبہ کہتے ہیں, زمین کا, زمین جذب کرتی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جب کہ زمین جذب کرتی ہے تو میں مجبور ہوں کہ جذب ہو جاؤں؟ نہیں, مجبور نہیں ہوں, اگر میں چاہوں تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اس قانون کے باوجود میرے اختیار میں کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی. پانی کی خاصیت یہ ہے کہ آگ بجھا دیتی ہے لیکن میرا اختیار ہے, تو چاہوں تو استعمال کروں چاہوں تو استعمال نہ کروں. آگ کی خاصیت ہے کہ جلا دیتی ہے, چاہوں تو استعمال کروں چاہوں تو استعمال نہ کروں. اجتماع میں بھی بالکل ایسا ہی ہے, معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوانین رکھے ہیں. خدا تعالیٰ نے کہا اگر یہ کام کرو گے معاشرہ کامیاب ہو جائے گا, وہ کام کرو گے معاشرہ ناکام ہو جائے گا. تم جبر کے اندر گرفتار نہیں ہو گئے ہو, آزاد ہو. چاہو تو وہ کرو جس سے تم کامیاب ہو جاؤ, چاہو تو وہ کرو جس سے تم ناکام ہو جاؤ. کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے کہ میرا ارادہ اور اختیار سلب ہو گیا, نہیں, تمہارا ارادہ اور اختیار ابھی بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. تو یہ تین صفات ہیں قرآن کریم کی, قرآن کریم کے اجتماعی قوانین کی, کہ اس کے اندر عمومیت ہے, اس کے اندر اس کا خدائی چیپٹر باقی ہے, اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اس کے باوجود انسان کا ارادہ اور اختیار ابھی بھی موجود ہے. بہرحال ان اجتماعی قوانین کو ڈسکس کرنا یہ ہمارے سیمینار کا اصلی موضوع ہے جو کل سے ہم انشاءاللہ اسی کام کو انجام دیں گے. اچھا, اب ہم کس قسم کے مباحث کو چھیڑیں گے؟ یہ تو ایک اوورال اسٹرکچر ہو گیا کہ ہم یہ کریں گے, ہم کیا کریں گے اس کے اندر. مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک سوال ہے معاشرے کے اندر, وہ یہ کہ آیا معاشرے کا دینی ہونا ضروری ہے؟ بے دین معاشرہ نہیں بن سکتا کیا؟ کیا کہتا ہے قرآن کریم اس بارے میں؟ ایک بات تو سادہ سی ہے کہ وہ کہے گا, قرآن تو کہے گا کہ دینی ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے قرآن دین سے مربوط ہے, لیکن کیوں ہونا چاہیے؟ بے دین معاشرہ بنائے کیا عیب ہے؟ مثلا فرض کیجیے میں بے دین زندگی گزارنا چاہتا ہوں, قرآن کریم کہتا ہے بے دین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کیا ہوگا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کو خدا متعال چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, تو اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو اور سانس لے رہا ہو. آپ نے دیکھا جو پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیسے سانس لے رہا ہوتا ہے, بہت سختی سے سانس آ رہا ہوتا ہے, اس طرح اسلام کے لیے کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے بے دین زندگی گزارو گے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی تمہیں. اب ہم معاشرے سے بات کرتے ہیں, معاشرہ بے دین ہو تو کیا ہوگا؟ کیا قرآن کا کوئی حکم ہے اس کے بارے میں؟ دوسرا جو میرے اور آپ سے زیادہ مربوط ہے وہ یہ کہ اگر میں اور آپ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں پھر؟ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے ہم سے. وہ یہ کہ بھائی مسئلہ یہ کہ رسول گرامی آئے, تمام تر کوششیں کی, مسلمانوں کی یہ حالت ہے, ہم بھی تمام تر کوششیں کریں گے, ان کی تبدیلی کے لیے کرنا کیا ہے, کیسے یہ تبدیل ہو جائیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست ہیں, وہ مجھ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی حالات دیکھتے ہوئے سمجھاؤں کہ ان کے لیے بادشاہت ناگزیر ہے, ان کے لیے بادشاہ ہونا چاہیے, ان کے لیے ڈکٹیٹر ہونا چاہیے جو ان کی گردنوں پہ کوڑے اتنے مارے کہ سیدھے ہو جائیں گے لوگ. آیا اس سے کچھ ہوگا؟ مثلا ہم نے ایک اور کام کیا, ہماری حکومتوں نے, وہ یہ کہ ہمارے لیے ڈیموکریسی کا نسخہ عالیہ تجویز کیا ہوا ہے, کہا ہے کہ بھائی اگر ڈیموکریسی آ جائے تو یہ سب صحیح ہو جائیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں, مثلا ممکن ہے میں اور آپ سوچیں بھائی اگر تعلیم آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے اس سوسائٹی کو صحیح کرنے کے لیے, صحیح تبدیلی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یا اسی طرح اور بھی چیزیں, مثال کے طور پر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, میرے اور آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کس طرح کی زندگی گزاریں گے, کیا اثر نکلے گا؟ یہ وہ مباحث ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اگلے تین دنوں میں مورد بحث قرار دیں گے. البتہ مجھے احساس ہے کہ وہ جو پچھلا ٹاپک تھا اس کے مقابلے میں یہ کتنا سخت ثابت ہو رہا ہوگا. یہ ہونا بھی چاہیے. یعنی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اگر اصطلاحی معنی کہا جائے تو میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں, لیکن مصیبت یہ کہ میں یہ غم اٹھا چکا ہوں. میں نے بھی اسی طرح سخت دور گزارے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا تعامل کیجئے, آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا. قرآن کریم میں ایک عجیب بات ہے, دیکھیے پولیٹکس ہم نے بھی پڑھی, کسی حد تک تو پڑھ ہی لی, لیکن ایک بات ہمیشہ دیکھتے تھے کہ قرآن کی تعلیمات کا اتنا سا بھی حصہ اگر لیتے تھے تو اس سے ایک اطمینان حاصل ہوتا تھا. دوسرے علوم سے صرف پریشانی حاصل ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. صبر کیجئے تھوڑا سا, ان اجتماعی قوانین کو جاننے کی کوشش کیجئے. اچھا ایک مسئلہ اور ہے یہاں پر, بہت دفعہ میں اور آپ چیزیں جان لیتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے سامنے. پہلی دفعہ میں جب ایران سے پاکستان آیا تو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا, کہنے لگا میرے سامنے خدا ثابت کرو, خدا ہے یا نہیں ہے. اب میرے ذہن میں آیا کہ میں کیا ثابت کروں اس کے لیے, سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام بغیر کرنے والے کے ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ دنیا ہو رہی ہے, کوئی کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہنے لگا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن خدا ثابت کرو. یعنی میں نے دو تین دلیلیں دی, اس کے بعد وہ پھر یہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن خدا تو ثابت کرو. تو کہنا ہی کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیب سے خدا نکال کے ہاتھ میں رکھ دوں گا, یہ دیکھو یہ خدا بیٹھا ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اسی قرآن کو پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو عمل کرو. ہم لوگوں کی حالت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اسلام کے احکام سنتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بات اچھی کہہ رہا ہے لیکن کروں گا وہی جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں قرآن پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے اس کے اوپر عمل کرو. یعنی کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ یہ باتیں تو یہاں تک تو صحیح ہیں, یہ جو سیمینار کا ہال ہے یہاں تک تو صحیح ہیں, لیکن اگر باہر نکلا تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری دنیا کچھ اور ہے, دین میرا کچھ اور ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن اسی دنیا کے لیے ہے, یہ اس ایک ہال کے لیے تھوڑی آیا تھا. قرآن اسی دنیا کے لیے آیا ہے. تو اگر اس قرآن کی تعلیمات سے آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو زندگی میں بھی تو عمل میں لائے اسے, ورنہ کیا فائدہ ہوا. ہم لوگ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم دینی حلقوں سے باتیں سنتے ہیں. میں آپ سے دوبارہ کہوں گا وہی جو ڈر ہمیں مجلسوں کے سلسلے میں بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں قربتاً الی اللہ, اے خدا تیری رضایت کی خاطر مسجد میں جا رہا ہوں بھائی, کہ میرا وہاں سے کوئی کام ہے نہیں, مجھے وہاں سے کچھ لینا نہیں ہے, میں تو صرف تجھے خوش کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں. یہ کام نہیں کیجیے گا. آپ اور میں جب یہاں پہ جمع ہوں تو ہمیں کچھ لینا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر قرآن ایک تعلیم دیتا ہے یا تو آپ کے یہ غلط بات ہے کہ آپ کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ شاید غلط ہے, تو آپ اس کو برطرف کیجئے. ٹھیک ہے, آپ ثابت کریں کہ یہ غلط ہے. نہیں کہہ رہا میرے سامنے ثابت کریں, اپنے طور پر ڈسکشن کریں, دوسرے لوگوں سے پوچھیں, علماء موجود ہیں ان سے سوال کریں. دیکھیں غلط ہے تو غلط ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے, لیکن اگر صحیح ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے. اگر معاشرے کے واقعہ احکام ہیں تو میری اور آپ کی کوئی اجتماعی ذمہ داری بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے میں اور آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے, میں اور آپ اس پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ میری اپنی زندگی تو صحیح ہے, عبادتیں تو انجام دے رہا ہوں, سارے کام تو کر دیتا ہوں. ایک دفعہ مجھے ایک دوست ملے جو شیعہ ہیں, تو بات پتہ نہیں کہاں سے گھوم گھما کے مذہبی ہونے پر ہو گئی, یعنی دینداری, دیندار ہونا. کہ لیں گے ہم بہت دیندار ہیں, ہم بہت دیندار ہیں. میں نے کہا کیوں, کیسے؟ کہ لیں گے دیکھو عقیق پہنا ہوا. ختم ہو گیا مسئلہ. ہماری دینداری تو یہ کہ ہم عقیق پہن دیں, ختم ہو گیا. یہ دینداری نہیں ہے. دینداری زندگی کی تمام مسائل کے اندر ہے, زندگی کی ایک ایک چیز کے اندر ہے. معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام معاشرے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ بحث تھوڑی سی توجہ کی طالب ہے. انشاءاللہ کل اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے ملحقہ موضوعات کو جائزہ لیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. پہلے دن سوالات ہونا کافی مشکل کام ہے. البتہ ہمارے دو احباب ایسے ہیں جنہوں نے ذمہ داری اپنی گردن پہ لی ہوئی ہے کہ پہلے دن وہ سوالات شروع کرتے ہیں. لیکن بہرحال سوال نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نیا موضوع ہے, سوالات ذرا کم ہیں. لیکن بہرحال کسی کے ذہن میں سوال ہے ضرور ارشاد فرمائے.
جو ہم پڑھتے ہیں اس سے میرے سمجھنے میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے کہ قرآن جب کہتا ہے یا قرآن میں جب خدا کہتا ہے یا کسی مطلب نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جیسے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی قوم کو فرعون کے لشکر سے بچایا اور پھر اسے مشرق و مغرب کے علاقوں کا مالک بنا دیا اور فرعون کو جو ہے نا غرق کر دیا, اور اس کو تو غرق ہونا ہی تھا, وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا تھا, وہ ہدایت کیوں کر پاتا جب تک کہ ہم اس کو ہدایت نہ دیتے.
صحیح ہے.
تو اکثر جگہ پہ مطلب خدا اسی طرح مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا تھا جب تک ہم ہدایت نہ دیں. آپ کہتے ہیں قرآن کا کام ہے ہدایت دینا, خدا کا کہتا ہے کہ نہیں وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا تھا جب ہم ہدایت نہ دیں. تو یہ کیا ہے اس کو طرح سمجھیں؟
یہ وہ قرآن کریم کا خاص لہن ہے. آپ نے اس بات پہ توجہ کی جو میں نے قوانین کے سلسلے میں عرض کی آپ کے سامنے کہ معاشرے کے کچھ قوانین ہیں, جس طرح فزیکل کچھ لاز ہیں, ان تمام قوانین کے پیچھے خدا موجود ہے. ہر قانون کا بنانے والا, تاثیر بخشنے والا تو وہی ہے. یہ جو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہدایت دینے والے تو ہم ہیں, تو لگتا یوں ہے کہ جیسے خدا نے اس کے ساتھ پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ ہدایت تو اس کو دوں گا ہی نہیں. اب جبکہ یہ ہدایت دے ہی نہیں دوں گا ہی نہیں میں, اور ہدایت تو میں ہی دے سکتا ہوں, تو بھی اس کا مطلب اس کو تو گمراہ ہونا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا. اس کے لیے تو پہلے سے لکھا ہوا ایک اسکرپٹ ہے جس کے اوپر اس نے بیچارے نے کام کرنا ہے, یوں سمجھ میں آتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دریکت خدا متعال کہنا چاہتا ہے کہ ہدایت کے قوانین ہیں, ان تمام قوانین کے پیچھے میری قدرت ہے, ان تمام قوانین کے پیچھے میری قدرت ہے. اس نے ان قوانین کو فالو نہیں کیا. اب چاہتا ہے کہیں سے اپنے لیے ہدایت لے آئے, تو ہدایت دینے والا تو میں ہوں, میں نے یہ قوانین بنائے, ان قوانین پہ عمل کرے گا تو ہدایت ملے گی. یعنی قرآن کریم اس حصے میں جب آ کے کہتا ہے کہ ہدایت دینے والا تو میں ہوں اور یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا, تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو طے کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان اصولوں کو طے کیے بغیر ہدایت لے, تو ہدایت دینے والا تو میں ہی ہوں, ان کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں دوں گا. اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تقریباً آخر میں پڑھی, من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا مطلب؟ جس کو جو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت دے, یعنی کچھ کو خدا چاہتا ہے ہدایت دے اور کچھ کو چاہتا ہے ہدایت نہ دے. تو جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کا دل کھول دیتا ہے, اور جن کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ان کا دل بند کر دیتا ہے. تو ان بیچاروں کی کیا تقصیر ہے؟ مسئلہ پھر وہی ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے کچھ اصول ہیں, جو ان ہدایتوں کے اصول پہ عمل کریں گے تو ہدایت دینے والا خدا ہے, وہ ہدایت ضرور دے گا. اور اگر ہدایت کے اصول پہ عمل نہیں کیا تو پھر کبھی بھی ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو پائے گی. بالکل یہی لہن ان آیات کے اندر بھی ہے, تو عز و من یشاء و تذل من یشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وہاں پر بھی یہی لہن ہے, یہی مراد ہے کہ عزت اور ذلت کے قوانین ہیں جو خدا کے ہاتھ میں ہیں. تم چاہو ان قوانین پہ عمل نہ کرو, خود سے عزت جمع کرو, یہ نہیں مل پائے گی. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن الکافرین لا یعلمون, اس طرح کر کے کچھ ہے کہ عزت تو اللہ رسول اور مومنوں کے لیے ہے, اور وہ جو کافر ہیں ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی. وہ چاہتے ہیں اپنے لیے عزت کے قوانین بنائیں, ان طریقوں سے عزت حاصل کریں. خدا تعالیٰ کہتا ہے تو عز و من تشاء, تو عز و من یشاء, کیا یو عز و من یشاء و ذل و من یشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یعنی قوانین ہم بناتے ہیں, اور جن قوانین کو بنایا انہی کے سائے میں عزت اور ذلت دیتے ہیں. ان سے ہٹ کر کوئی عزت ذلت حاصل نہیں کر سکتا. ان سب کا محور وہی سب چیزیں.
جی آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے نا اجتماعی اور انفرادی ہر مسائل کی طرف جو ہے نا توجہ دلاتا ہے, تو مطلب اجتماعی کے لیے علم ایک قانون ہے, مطلب جو اپنے علم کے ایک قانون بنایا, اور انفرادی طور پہ بھی یہ ہے. جیسے ہم نماز جو کہ انفرادی مطلب فعل ہے انسان کا, تو اس کے لیے کوئی واضح نہیں ہے مطلب 72 فرقے بنے. ہر آدمی اپنے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سجدہ گاہ رکھتا ہے, کوئی نہیں رکھتا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے, سوری سینے سے نیچے ہاتھ رکھتا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے,
کوئی نیا مل جائے گا پیچھے رکھنا شروع کر دے گا, کوئی بھروسہ نہیں.
تو کیا مطلب اس میں کہاں سے ہدایت حاصل کریں قرآن سے کہ بھائی کہاں ہاتھ رکھے؟
صحیح ہے. ایک مسئلہ دیکھیے گا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے, کہتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین, نہ کوئی خشک نہ کوئی تر جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. سادہ سی بات ہے, کہیں لکھا ہے دو رکعت نماز فجر کی ہے؟ نہیں. زہر کی کتنی رکعت ہے؟ چار رکعت ہے. لکھا ہے کہیں اس کے اندر؟ نہیں. اور کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خشک ہے نہ کوئی تر جو اس میں نہ ہو, تو مثال کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ تمہاری ایک ایک جزئیات کی چیزیں بھی اسی کتاب کے ذریعے تمہیں بتاؤں گا، لیکن ہاں ایک ذمہ داری لی ہے، وہ یہ کہ تمہیں وہ جگہ ضرور بتاؤں گا جہاں سے تمہیں ہدایت ملنی ہے۔ لہذا قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یعنی بہت کچھ تو میں اصول میں بتاؤں گا اور تمام تفصیلات چاہیے تو وہ جگہ بتاؤں گا جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔ مصدر بتا دیا کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کی ہدایت ہم نے خود دینی ہے، لیکن آپ خود سوچئے اگر قرآن کریم کے اندر ہدایت کے تمام ابواب ہوتے تفصیلات کے ساتھ، کچھ تو اس کے اندر ایسا اجمال ہے کہ اس کا علم صرف ان کے پاس ہے جو راسخ فی العلم ہے، یعنی ائمہ اتھار، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس کے اندر چیزیں ہوتی تو اس کتاب کا حجم میرے خیال میں اس ہال کی لمبائی سے زیادہ ہوتا، وہ قابل استفادہ نہیں رہتی، اصلاً یہ کتاب استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے اور قابل استفادہ بھی ہے، اس قابل بھی ہے کہ ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ سمجھ پائے، کچھ نہ کچھ جو سمجھ پائے گا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس کا رسول ہے، اس کا نبی ہے، جس کی بات ماننا واجب ہے اس کے لیے، تو وہاں سے جو تفصیلات حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں سے حاصل کرے گا۔ لہذا قرآن بار بار ریفر کرتا ہے رسول کی طرف کہ رسول کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں کچھ نہیں پتا تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو معلوم ہے۔ یعنی جو ہم نے ہدایت دینی تھی بنیادی ہدایت وہ ساری کی ساری دے دی، تفصیلات چاہیے تفصیلات کے لیے ریفر کیا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ یہ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے، اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ہے۔
قرآن مجید اجتماعی فائدے کے لیے ہے نا، تو اس کا پڑھنا ثواب کیوں ہے؟ اور کیا فقط ثواب کے لیے پڑھا جائے تو صحیح گنا جائے گا؟
ہاں پہلے سوال کے اندر تھوڑا سا ابہام لگ رہا ہے، قرآن کریم اگر اجتماعی فائدے کے لیے تو پڑھنا ثواب کیوں ہے؟ تو اس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، اجتماعی فائدے کے لیے اور پڑھنا ثواب بھی ہے، کیوں؟ پڑھنے سے ہی تو ثواب سمجھے گا کہ اس کے اندر ہے کیا، تو پڑھنا اس کا ثواب ہے۔ اب ان کا سوال اس طرح سے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اگر اجتماعی فائدے کے لیے ہے تو صرف پڑھنے والے کے لیے ثواب کیوں ہے؟ یعنی جس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، جس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لیکن اس کی تلاوت ثواب ہے، آپ صرف اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے ہدایت آپ کو مل جائے گی، لیکن عربی پڑھنا ثواب ہے، عربی نہیں نہ صرف پڑھنا دیکھنا ثواب ہے اسے، کیوں ہے؟ یہاں پر وہ چیزیں جو مجھ جیسے لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مثلا اپنے مولانا مظہر کاظمی جیسے لوگ جو ہیں ان کو کہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک نور بھی ہے، قرآن کریم کے اندر ایک نورانیت بھی ہے جس کو اہل نور درک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ثواب بھی ہے، صرف دیکھو اس کا بھی ثواب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نور بھی ہے، اور وہ نور عجیب نور ہے۔ ایک واقعہ ہوا ایران میں، ایک آدمی تھا نابینا تھا، قرآن کریم ظاہر ہے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، قرآن کریم بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، کہیں جو مجھے تفصیلات اس کی ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، بہرحال کوئی معجزہ ہوا اس آدمی کے ساتھ اور اس کو ایک عجیب اثر مل گیا، وہ یہ کہ وہ استخارہ دیکھتا تھا قرآن کریم سے 100% صحیح۔ نابینا تھا، پہلے تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ابھی بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن استخارہ دیکھتا تھا قرآن کریم سے اور بالکل صحیح بتاتا تھا، صحیح ہوا یا غلط۔ اب ظاہر ہے جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو استخارہ دیکھنے کے بعد کیا پتا چلے گا کہ پہلی آیت کیا لکھی ہے، لیکن وہ بتاتا تھا اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا صحیح ہوگا، اچھا ہوگا۔ اس آدمی کا ایک دفعہ کچھ لوگوں نے امتحان لیا اور ایک فرینچ ڈکشنری ہاتھ میں پکڑا دی، یعنی جب اس نے کہا کہ استخارے کے لیے قرآن دو، انہوں نے قرآن دیا تو فرینچ ڈکشنری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، تو اس نے ہاتھ سے ایک دم گرا دی، کہنے لگا یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کے اندر اتنی مہارت تھی کہ اس کے سامنے ایک ہی جیسی رائٹنگ میں لکھے ہوئے عربی صفحے کو کھول دیا کرتے تھے جس میں بعض جگہ قرآن ہوتا تھا، تو وہ نابینا ہاتھ پھیر کے بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں یہاں پہ قرآن ہے اور باقی جگہ پہ عربی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، یعنی کچھ اور لکھا، قرآن نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے کہ جس کا پڑھنے کا بھی ثواب ہے، یا مثلا ہمارے پاس روایتیں کہ فرمایا رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کرنا انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی سیرت ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے جو کلام خدا نازل ہوا کرتا تھا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو، آپ نے دیکھا میں نے کبھی تکلف نہیں کیا آپ کے سامنے، ایک دفعہ میں اپنے استاد کے پاس گیا، سید ابو جعفر العزاری عراق کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں، الحمدللہ اہل ذکر قسم کے آدمی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مولانا صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے، نماز شب میں بھی دل نہیں لگتا، نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا، کیا کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگے تم رات کو اٹھا کرو تلاوت کیا کرو، نماز شب مت پڑھو تلاوت کرو، چونکہ جتنا آپ تلاوت کریں گے آپ کے دل میں نورانیت اترتی چلی جائے گی، پھر نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، پھر ان تمام کاموں کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، یہ اس قرآن کی نورانیت ہے۔ یہ تمام ڈسکشنز جو ہیں، جو علمی ہیں مباحث، یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے دل پاکیزہ ہونا چاہیے تب یہ سب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چھٹے امام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ لیس العلم بالتعلم، بعض جگہ لکھا ہے بکثرت التعلم، بعض جگہ لکھا ہے محض تعلم، فرمایا علم سیکھنے سے نہیں آتا، یا لکھا کثرت التعلم زیادہ سیکھنے سے نہیں آتا، بل ہو نور، بلکہ یہ ایک نور ہے اور اللہ اس کے دل میں داخل کرتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ فرمایا جب علم حاصل کرنا چاہو تو پہلے حقیقت عبودیت کو حاصل کرو، اگر بندگی کی حقیقت کو حاصل کر لیا علم ملے گا، ورنہ علم نہیں حاصل ہو سکے گا۔ راوی نے پوچھا وَمَلْ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، بندگی کی حقیقت کیا چیز ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا تین چیزیں ہیں بندگی کی حقیقت، اگر اس بندگی کی حقیقت کو تم نے درک کر لیا تو علم تمہارے دل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھو، یہ تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو بندہ ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے مالک کا ہوتا ہے، تو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے مالک کا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، پہلی بات تو یہی سمجھ لو۔ دوسرا مسئلہ یہ فرمایا کہ اپنے تمام ہم و غم اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کو پورا کرنے میں گزارو۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، یعنی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی دیر ہم سوچتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے جس کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں مگن ہیں، کہیں کہیں اچانک خیال آتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، پھر دوبارہ اپنے ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں بگاڑ کے اوپر۔ مولانا چھٹے امام فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی تکمیل میں اپنا وقت گزارو، اور تیسری چیز جو روایت میں دوسرے نمبر پہ تھا ظاہر، فرمایا کہ اپنے لیے کوئی تدبیر مت کرو، سب کچھ اپنے مولا کے اوپر ڈال دو کہ وہ تمہارے لیے تدبیر کرے۔ تین چیزیں ہو گئیں، پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو، یہ تمہارے مولا کی ملکیت ہے، تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لیے تدبیر مت کرو، بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا سے حکم لے رہا ہوتا ہے، اپنے لیے تدبیر نہیں کرتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ تمہارا ہم و غم اس کی امر و نہی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے پہلا کام حاصل کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، دوسرا کام حاصل کیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، اور تیسرا کام ہوا تو یہ نتیجہ ہوگا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے مقدمہ ہی طے نہیں کیا، علم کے مسئلے میں مارے جائیں گے اور مارے جانا چاہیے، کیونکہ علم سے پہلے حقیقت عبودیت ہے۔ اچھا، جتنا وہ حقیقت عبودیت کو طے کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یقیناً سنا ہوگا کہ فرمایا چوتھے امام نے جب انہوں نے خطبہ دیا کوفہ میں، تو چوتھے امام نے فرمایا عالمۃ غیر متعلمہ، آپ عالمہ ہیں جس نے کبھی کچھ سیکھا نہیں ہے، سیکھنے سے عالم نہیں ہیں گے، یہ خود سے عالم ہے۔ تو خود سے عالم یوں ہو جاتا ہے، حقیقت عبودیت کو کامل کر لیتا ہے اپنے اندر، تو علم جو ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتے۔ تو جتنا میں اور آپ حقیقت عبودیت لیتے چلے جائیں گے ہمارے علم میں، اس نورانیت کو سمجھنے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ سننا سنانا، کہنا کہانا تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، ہم اور آپ کہتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں، ہوگا اتنا جتنا ہمارا دل تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن کریم کے مباحث میں اس کی طرف اشارہ یقیناً موجود ہے۔ اس کے اچھا جی فرمائیے
آغا صاحب. آپ نے کہا کہ ابھی مسجد جائے تو قربتاً الی اللہ نہ جائے, مطلب کچھ یہ نہیں کہ جو بھی کام کرے قربتاً الی اللہ نہ کرے, یا مسجد جا رہا تو قربتاً بھائی کچھ لینے کے لیے جائے تو کیا لینے جائیں؟
اتفاقاً یہ جو میں نے قربتاً الی اللہ کہا ہے یہ اس ٹرمینالوجی میں تھا جو ہمارے معاشرے میں استعمال کیا تھا. مثلا ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا وہی مطلب ہوتا ہے جو ھذا من فضل ربی کا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے اس معنی میں قربتاً الی اللہ استعمال کیا. ہمارے یہاں لوگ اس وقت جب کسی کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. میں نے اس حوالے سے کہا کہ آپ جائیں وہاں پر اس بات کو سوچتے ہوئے کہ آپ کا وظیفہ شرعی ہے کہ آپ کو جانا ہے وہاں پر, نہ اس وجہ سے کہ بس چونکہ کوئی کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہاں چلے جاتے ہیں. یہ میری مراد تھی. لینے کے لیے کیا جائیں؟ سب سے اہم چیز جو آپ لینے کے لیے جائیں وہ یہ کہ آپ کا جو جس کو ابھی ہم نے نورانیت سے تعبیر کیا, وہ جس کو ہم معنویت سے تعبیر کرتے ہیں, اس میں آپ کا اضافہ ہونا چاہیے. سب کچھ جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ آپ کو خدا سے قریب کرے. جو کچھ بھی ہے, یہ سیمینار, یہ کتاب, یہ قرآن, جو کچھ بھی ہے, رسول, امام, نبی, سب کچھ اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا سے قریب کریں. اور اگر میں اور آپ خدا سے ہی قریب نہیں ہو رہے تو پھر سب بیکار ہے, کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم.